اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، آج تین سوروں پر ہمیں گفتگو کرنی ہے، سورہ کافرون، سورہ نصر اور سورہ مسد۔ تو پہلے سورہ کافرون، یہ قرآن مجید کا سورہ نمبر 109 ہے اور اس کی 6 آیتیں ہیں۔ مکی سورہ ہے، ارشاد پروردگار ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ قل یا ایہا الکافرون، کہیے کہ اے کافروں۔ یہ جو پہلی آیت بسم اللہ کے بعد ہے جس میں الکافرون کا لفظ ہے، اس کی وجہ سے اس سورہ کا نام پڑ گیا سورہ کافرون۔ پروردگار عالم اپنے حبیب کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اے حبیب، کہہ دیجئے کہ اے کافروں۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ ایک اصطلاح بہت معروف ہے کہ چار قل، کہ جس میں ان چار سوروں کو شمار کیا جاتا ہے کہ جن کے آغاز میں قل آیا ہے۔ قل یوں تو اگر آپ قرآن مجید میں تلاش کریں تو بہت سی جگہوں پر آیا ہے، لیکن چار سورے ایسے ہیں کہ بسم اللہ کے فوراً بعد اگر آپ دیکھیں تو قل کا لفظ ہمیں نظر آتا ہے۔ اس میں سورہ کافرون ہے، سورہ اخلاص ہے، سورہ فلق ہے اور سورہ ناس ہے۔ حالانکہ ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھیں تو سورہ جن جو 72 سورہ ہے، وہ بھی قل ہی سے شروع ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے یہ 5 سورے بن جاتے ہیں، مگر اصطلاح کے اندر عام طور پر رواج یہ پا گیا ہے کہ چار قل جب کہا جاتا ہے تو اس سے یہ چار سورے مراد لیے جاتے ہیں۔ اچھا، اب اس سورے کے اندر پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے یہ کہا ہے کہ اے حبیب، کہہ دیجئے کہ اے کافروں۔ تو ظاہر ہے کہ کچھ اس کا بیک گراؤنڈ ہے، وہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جو کفار مکہ ہیں، ان کے جو سردار ہیں، انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں کہیں تھیں کہ جن کے اندر کسی کمپرومائز کی کوئی گنجائش نکالی جا سکے، اس لیے کہ ان کے لیے سروائیول کا ایشو تھا کہ اگر توحید ڈومیننٹ کر جاتی ہے تو پھر بت پرستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ انہیں ایک خدا کو ماننے میں کوئی پرابلم نہیں تھا، کہ جہاں اتنے سارے وہ بتوں کو مان رہے تھے تو ان کے کانسیپٹس کے اندر ایک بالاتر خدا کا تصور تو موجود تھا، مگر ان کا ایشو یہ تھا کہ وہ کسی طریقے سے بتوں کی بت پرستی کو باقی رکھنا چاہتے تھے، کہ ایک بڑا خدا ہو اور باقی دوسروں کے خداؤں کو بھی مان لیا جائے اور ان کی عبادت کو بھی قبول کر لیا جائے۔ لہٰذا انہوں نے ایک موقع پر اس طرح کی پیشکش کی تھی کہ کچھ زمانے تک محمد آپ ہمارے معبودوں کی پرستش کیجیے، کچھ زمانے تک ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ تو یہ ان لوگوں کی طرف سے جو آفر آئی تھی، اس کو پھر یہاں پر ٹرن ڈاؤن کیا گیا ہے، اس کو ریفیوز کیا گیا ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ قل، اے حبیب، کہہ دیجئے، یا ایہا الکافرون، اے کافر لوگوں، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا اس کی کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہ حال کی بات ہو گئی کہ اس وقت پوزیشن یہی ہے کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرتے ہو اس کی کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یعنی اگر تم اللہ کو مان بھی رہے ہو اور ساتھ میں خدا کے ساتھ شریکوں کو بھی مان رہے ہو، تو پھر اس ماننے کے بعد عبادت میں جو شرک تم کر رہے ہو، یہ وہ عبادت نہیں ہے کہ جو میں کیا کرتا ہوں، تمہاری عبادت اس سے مختلف ہے، میری عبادت تمہاری عبادت سے مختلف ہے۔ ولا انا عابدم ما عبدتم، اور نہ میں کرنے والا ہوں عبادت ان کی کہ جن کی تم نے عبادت کی۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یعنی ہمیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم نے واضح طور پر بتا دیا کہ بھائی، ہمارا موقف تو اصولی ہے، اور تم لوگ بھی اپنی اس روش کے اوپر ہو کہ اپنے اسی ٹریک کو باقی رکھنا چاہتے ہو، تم توحید کی طرف نہیں آنا چاہتے، معبودان باطل سے اپنے آپ کو دور نہیں کرنا چاہتے۔ تو پھر اب اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ یعنی تم اپنے دین سے راضی رہو بھائی، اور ہم اپنے دین کے اوپر خوش ہیں۔ پھر آخر میں خدا فیصلہ کر لے گا قیامت کے دن کہ کون صحیح تھا اور کون غلط تھا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ پروردگار عالم نے جو پہلا مخاطب کرنے کے لیے جو لفظ دیا ہے وہ ہے کافروں، ایہا الکافرون، یعنی اے کفر اختیار کرنے والوں۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان کے سامنے دین کی دعوت دی گئی ہے، توحید کا پیغام پہنچایا گیا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ہم تمہارے شرک سے راضی ہیں، یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ہم تمہارے شرک کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کو لیجیٹیمیٹ قرار دیتے ہیں، اس کی لیجیٹیمیسی کو ہم انڈوس کرتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہم تمہیں کافر کہہ رہے ہیں۔ کافر کہنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جس نے ریفیوز کر دیا، یعنی اس کے سامنے ایک چیز کو پیش کیا گیا اور اس نے اس کو ریفیوز کر دیا. تو پہلا جو لفظ ہے کافرون کا وہی یہ بتا دیتا ہے کہ ان کے سامنے دعوت دی گئی تھی مگر انہوں نے اس کو ریفیوز کر دیا. اور جب ریفیوز کر دیا تو اب اس کے بعد دو میں سے ایک چیز ہو سکتی ہے, ایک تو یہ کہ تصادم ہو جائے, بس لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں, اور ایک یہ ہے کہ نہیں, ہیلدی ڈیبیٹ کی اگر گنجائش ہے تو ڈیبیٹ کی جائے, اور اگر نتیجہ یہاں تک پہنچ رہا ہے کہ وہاں سے کوئی لچک نہیں دکھائی جا رہی اور وہ ہم ہی سے الٹا اس بات کی توقع کر رہے ہیں کہ ہم حق کے اوپر لچک دکھا دیں, تو یہ نہیں ہوگا. حق لا شریک ہوتا ہے, تو یہ باطل دوئی پسند ہے, حق لا شریک ہے. تو یہ والی بات یہاں پر اچھی طریقے سے بتا دی گئی کہ ہم حق کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اگر تم باطل پہ رہتے ہوئے لچک دکھانے کے لیے تیار نہیں ہو, حق کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہو, تو حق پر رہتے ہوئے ہمارے لیے تو یہ بالکل ناممکن ہے کہ ہم کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کریں. تو پھر آخر کیا ہوگا؟ آخر یہ ہے کہ لکم دینکم ولی دین, یعنی وہ دین کے جس کو ہم دین بھی نہیں مانتے مگر تم دین کے عنوان سے اگر اس پر خوش ہو تو ٹھیک ہے, پھر تمہارا دین تمہیں مبارک, ہمارا دین ہمارے لیے. یہ وہ پیسفل کو ایگزسٹنس ہے کہ جس کی اسلام دعوت دیتا ہے کہ اپنا پیغام پہنچا دیا جائے, اگر وہ قبول کر لیں گے تو ہمارے ہم جماعت بن جائیں گے, اور اگر وہ قبول نہیں کریں گے تو کافر قرار پائیں گے, اور پھر اس کے بعد ہم ان سے کنارہ کش ہو جائیں گے, اور پھر آخری ان کو پیغام دے دیا جائے گا کہ لکم دینکم ولی دین. مت بھولیے گا کہ قرآن مجید نے واضح طور پر کہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. اور اسی طرح سے وہ دوسری آیت کہ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, کہ اگر اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو قبول کیا گیا تو اختیار کیا تو اس سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. یہ اپنی جگہ پر ڈیسائسو آیت ہیں مگر یہ اس پیسفل کو ایگزسٹنس کے لیے. اب اس سورے کے تناظر کے اندر بھی جو پلورلزم کے عنوان سے سیلویشن سب کے لیے تلاش کر رہے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے کافرون کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا ہے. تو ان دو چیزوں کے درمیان تفکیک کرنا, فرق کرنا بہت ضروری ہے. ایک ہے پلورلزم کے نام پر ہر ایک کو نجات یافتہ تصور کر لینا, جو کہ بالکل ٹریش ہے, اسلام اس کو قطعاً قبول نہیں کرتا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر سامنے والا پیغام قبول نہیں بھی کر رہا ہمارا لیکن ہم سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, ہمیں ایذا نہیں پہنچا رہا, تو ہم بھی اسے ایذا نہیں پہنچائیں گے اور پیسفل کو ایگزسٹنس کے لیے ہم تیار ہو جائیں گے. یہ بات اس سے پہلے ہم سورہ ممتحنہ کے اندر بھی ڈسکس کر چکے ہیں. اب اس کے بعد جو اگلا سورہ ہے وہ سورہ نصر ہے. یہ قرآن مجید کا سورہ نمبر 110 ہے. سورہ نصر اس کو اسی لیے کہا گیا کہ بسم اللہ کے فوراً بعد جو آئے تھے اس میں نصر اللہ کا تذکرہ یعنی اللہ کی مدد, اسی وجہ سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے فتح الظفر, نصرت, فتح الظفر, فتح کے لیے, کیونکہ فتح کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے لہذا فتح کے ساتھ اسے فتح الظفر کہا جاتا ہے, اور نصرت کے عنوان سے اسے سورہ نصر کہا جاتا ہے. اچھا, یہ مدنی سورہ ہے, حتمن یہ مدنی سورہ ہے, اس لیے کہ یہ اس وقت نازل ہوا کہ جب یدخلون فی دین اللہ افواجہ والی کیفیت تھی کہ گروہ در گروہ لوگ جو ہیں وہ دین کے اندر داخل ہو رہے تھے اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر رہے تھے. تین آیتوں پر مشتمل یہ سورہ ہے. پروردگار عالم اس میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح و ظفر ہو جائے, وہ نصر اللہ یعنی اللہ کی مدد, فتح یعنی فتح و ظفر, کامیابی یعنی وہ کامیابی جو ظاہری اعتبار سے بھی کامیابی ہے. ظاہر ہے کہ ایک پوری سٹرگل ہے, انسان کو تو اپنے سٹرگل کو کنٹینیو کرنا ہے, قیامت کے اعتبار سے, آخرت کے اعتبار سے وہ اپنی کوششوں کا ذمہ دار تھا, وہ ذمہ داری اس نے ادا کر دی تو وہ کامیاب ہے. لیکن اب ایک ظاہری اعتبار سے بھی ہے جو پیچھے بھی ہم ڈسکس کر بھی رہے تھے سورہ کافرون کے اندر, کہ بھئی کتنے ہی ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس پیغام کو ریفیوز کر دیا وہ کافر قرار پائے, مگر ایک وہ موقع آیا کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ شرک کی جو بنیادیں ہیں وہ ہل نہیں ہیں اور توحید کا پرچم لہلہا رہا ہے ہر جگہ پر اور لوگ گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں, اس کو یہاں پر کہا گیا. یہ پورا جو معاملہ ہے فتح مکہ سے لے کر حجۃ الوداع تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس کے اندر ہمیں ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ گروہ در گروہ لوگ آ رہے ہیں اور شرک سے بیزاری کا اعلان کر رہے ہیں اور توحید کو قبول کر رہے ہیں, یہاں تک کہ بت پرستی بالکل خاتمے کی طرف چلی گئی. تو فتح مکہ کے موقع پر تو آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود خانہ کعبہ کے اندر موجود جتنے بت تھے ان کو گرایا, اور جو بت بلندی کے اوپر تھے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے کاندھے کے اوپر سوار کیا اور حضرت علی علیہ السلام نے ان بتوں کو توڑ دیا جس کی وجہ سے وہ بت شکن کہلائے. تو یہ جو معاملہ تھا اس کے نتیجے میں توحید غالب آ گئی, اور آج تک اگر آپ دیکھیں تو باوجود اس کے کہ جتنے بھی دوسرے اختلافات رہے ہوں مگر بت پرستی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے, اور پوری دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بت پرستی کو ایک مذموم نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی ہوگا، سمجھدار ہوگا، تو وہ بت پرستی کو قبول نہیں کرے گا اور اس کو اہمیت نہیں دے گا۔ تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ انبیاء کی پوری ایک تحریک ہے اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے بڑا اسٹرگل کیا ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے اذا جاء النصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح و ظفر ہو گئی، یا جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح و ظفر ہو جائے۔ دونوں صورتوں میں، ایک ہے خبر دی جا رہی ہے اور ایک یہ ہے کہ خبر ہو مستقبل کی خبر دی جا رہی ہے، اور ایک یہ ہے کہ واقعہ ہو چکا ہے اور اس کو انفارم کیا جا رہا ہے۔ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، اور آپ نے دیکھا کہ لوگ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں، افواجا گرو در گرو، فسبح بحمد ربک واستغفر۔ اب اس کے بعد سمجھایا جا رہا ہے کہ جب ایسی فتح ہو جائے تو اس وقت پہ طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اگر دنیا دار کوئی شخص ہوتا تو وہ جشن مسرت اس انداز سے مناتا کہ جس طریقے سے دنیا داری کے تقاضوں کے تحت منایا جاتا ہے، لیکن یہ تو بات خالصتاً دین کی ہے، یہ تو بات خالصتاً للہیت کی ہے۔ تو وہاں پر پھر ہوگا کیا کہ وہ ساری کوششوں کے بعد بھی پروردگار عالم کی طرف رک کر کے یہ کہے گا کہ مالک، یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے اس کام کو انجام دیا اور تیری توفیق کی وجہ سے ہم اس کام کو کرنے میں کامیاب ہوئے۔ تو یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ فسبح بحمد ربک، تو آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کے حمد کے ساتھ۔ تسبیح کیجئے یعنی خدا کے بے عیب ہونے کو بیان کیجئے، حمد کیجئے یعنی خدا کا شکر ادا کیجئے، اور خدا کی تمام صفات جو اس کی اندر پائی جاتی ہیں ان کو بیان کیجئے۔ اس کی کمال کی صفات ہیں، اس کی جمال کی صفات ہیں، اس کو بیان کیجئے، اور وہ آپ کا پالنے والا ہے۔ واستغفر ہوں، اور اسی سے بخشش طلب کیجئے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کہا جا رہا ہے کہ بخشش طلب کیجئے، تو ایک بات تو یہی ہے کہ جو خود پیغمبر اکرم نے فرمایا۔ دیکھیے، اس سورہ کے نازل ہونے کے بعد، ویسے تو اس سے پہلے بھی پیغمبر اکرم استغفار کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے، مگر اس سورہ کے نازل ہونے کے بعد حضور کثرت کے ساتھ یہ کہنے لگے کہ سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی انک انت التواب الرحیم، تو بے عیب ہے اے خدا اور تیرے ہی لیے حمد ہے، اے پروردگار میری مغفرت فرما، انکا انت التواب الرحیم، یقیناً تو تواب ہے اور رحیم ہے، بہت زیادہ توبہ کا قبول کرنے والا ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ذہنوں کے اندر یہ سوال آتا ہے، بعض نے پوچھا بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ استغفار کیوں فرماتے ہیں، کوئی گناہ تو ہے ہی نہیں، تو پھر اس کے بعد استغفار کا کیا مطلب ہے؟ تو پیغمبر اکرم فرماتے تھے کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو ایک تو ابدیت کا تقاضا ہے کہ انسان استغفار کرے، انسان چاہے کتنا ہی بلند ہو جائے مگر جب وہ پروردگار عالم کے مقابلے میں اپنی کوششوں کو دیکھے تو انہیں کم شمار کرے، اور جب کم شمار کرے تو وہ اس کمی کو احساس کرتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں استغفار کا تحفہ پیش کرے۔ یہ ابدیت کا تقاضا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ سورہ نوح کے اندر کہ استغفار کے اور بھی بڑے فوائد ہیں کہ جو اس دنیا کے اندر بھی مرتب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی مرتب ہوتے ہیں۔ تو استغفار قطعاً قطعاً گناہ سے مخصوص نہیں ہے، ایک بات تو یہ سمجھنے والی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب اجتماعی طور پر ایک موومنٹ چل رہی ہے اور ایک کیمپین چل رہی ہے، ایک کوشش ہو رہی ہے، سٹرگل ہو رہی ہے، تو اس میں یہ بھی سکھایا جا رہا ہے، پیغمبر اکرم کو تو آپ ہٹا دیجئے مگر دوسرے بہت سارے افراد اگر کبھی کوئی دین کا کام کرتے ہیں اور ان کے اندر اس کے اندر انہیں کامیابی حاصل ہو جاتی ہے، تو اس موقع پر تو بالکل سمجھ میں آتا ہے کہ اس ذریعے سے انہیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو اسے پروردگار عالم کی بارگاہ میں مغفرت کے ساتھ پیش کرو کہ اے پروردگار، اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو معاف کرنے والا ہے، انہ کانا توابا، یقیناً اللہ بہت زیادہ توبہ کا قبول کرنے والا ہے۔ اسی کا ترجمہ ایک اور کیا گیا کہ بڑا نظر رحمت متوجہ کرنے والا ہے، جو توبہ کا ایک اور مطلب بھی ہے۔ تو وہ اگر ہم پورا سورہ جو ہے اس کو واپس سے ریوائز کریں کہ سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی نصرت آ گئی اور فتح بھی آ گئی اور آپ نے دیکھا کہ لوگ داخل ہو رہے ہیں، رأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں اور گرو در گرو، اکا دکا نہیں، باقاعدہ لوگ گروپس کی صورت میں آ رہے ہیں اور دین اسلام کو قبول کر رہے ہیں، تو اب آپ کیا کیجئے؟ اللہ کے بے عیب ہونے کا اعلان کیجئے، اس کی حمد بیان کیجئے جو آپ کا رب ہے، پروردگار ہے، اسی سے مغفرت طلب کیجئے، اور انہ کان توابا، وہ بڑا نظر رحمت متوجہ کرنے والا ہے، بڑا توبہ کا قبول کرنے والا ہے۔ یہ ہو گئی بات سورہ نصر کی۔ اب اس کے بعد سورہ لہب، اور سورہ لہب کے اندر پھر ایک مرتبہ جو ابتدائے دعوت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زحمتیں برداشت کرنا پڑی تھیں، اس کا ایک اور نمونہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ اب آپ دیکھ لیجئے، سورہ کافرون کے اندر یہ بتایا گیا کہ اوورال مشرکین کی طرف سے کیا ریزسٹنس تھی اور وہ کس طریقے سے ڈیل کر رہے تھے. سورہ نصر کے اندر یہ سمجھایا گیا کہ اختتام پر کیا معاملہ ہوا اور توحید کس طرح سے غالب آئی, اور یہاں پر پھر سورہ لہب کے اندر ایک انڈیویجول کیس کے جو پیغمبر اکرم کو اذیت دیا کرتا تھا اور اس کی بیوی یعنی ابو لہب اور ام جمیل. یہ سورہ نمبر 111 ہے اور اس کی 5 آیتیں ہیں. یہ بھی مختصر سورہ ہے. قرآن مجید کا طریقہ کار نہیں ہے کہ وہ نام لے کر گفتگو کرے, لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت ہی اہم سورہ اس اعتبار سے بن گیا کہ اس میں ایک دشمن خدا ہے کہ جس کا نام لے کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا ایک دشمن خدا, دشمن رسول, اور اس کا نام لے کر اس کے اوپر نفرین کی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے. تبت یدا ابی لہب و تب, ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ ہلاک ہوا. اب یہ ماضی کے سیگے استعمال کیے ہیں ایک ایسی خبر کے لیے جو مستقبل میں ہونے والی ہے, اس کے یقینی ہونے کی وجہ سے. یعنی یہ ایک ایسا کیس ہے, ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے بارے میں اب طے ہو چکا ہے کہ اس نے ایمان نہیں لانا ہے, یہ ایمان قبول کرنے والا نہیں ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ یہ مرتا مر گیا مگر اس نے ایمان قبول نہیں کیا, نہ فقط اس نے اور نہ ہی اس کی بیوی نے. وہ جو آگے آئے گا کہ وامرأته اور اس کی بیوی جو ام جمیل تھی اور جو ابو سفیان کی بہن تھی اور معاویہ کی پھوپھی تھی. تو یہ جو کیس ہے یہ عجیب کیس ہے کہ انہوں نے اسلام کو معاذ اللہ جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ظاہری طور پر بھی اسلام قبول نہیں کیا, یہی ہو جاتا. لیکن نہیں, یہ قرآن مجید کے اعجاز میں سے ایک معجزہ ہے. جس طرح سے سورہ کوثر میں ہم نے دیکھا کہ وہ ایک معجزے کا رخ ایک خاص وہاں پر نظر آتا ہے اولاد رسول کے حوالے سے, یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ خبر دی جا رہی ہے. ابھی ابو لہب مرا نہیں تھا, ابھی ام جمیل ختم نہیں ہوئی تھی کہ جب یہ سورہ نازل ہو رہا تھا, مگر اس سورہ کے نازل ہونے کے بعد بھی انہوں نے اسلام ہی کو غلط ثابت کرنے کے لیے یہ روش اختیار کی ہوتی کہ نمائشی اسلام قبول کر لیتے. نہیں, وہ بھی نہیں کیا اور نہ ہونا تھا. یہ پروردگار عالم نے کیٹیگوریکلی کہا کہ تبت یدا ابی لہب و تب, ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ ہلاک ہو گیا. اچھا, یہ بھی ایک جواب ہے. ایکچولی ابو لہب نے ایک موقع پر جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا کے اوپر کھڑے ہو کر پیغمبر اکرم نے توحید کا پیغام دیا تھا اور قیامت کے نتائج سے خبردار کیا تھا, تو اس موقع پر ابو لہب نے ایک جملہ کہا تھا. بہت سے افراد تو وہ تھے, کچھ خاموش رہے, کچھ ہنستے ہوئے وہاں سے چلے گئے, مگر اس نے کہا تھا کہ تباً لک, کہ تو ہلاک ہو جائے. الحاظہ جمع آتا نا, کہ اس کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا. تو گویا پروردگار عالم نے بڑے جلال کے عالم میں اس کا جواب دیا ہے کہ تبت یدا ابی لہب و تب, ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ ہلاک ہو گیا. یعنی یہ ہمارے حبیب کے لیے کہتا ہے کہ تباً لک, ہم اس کے لیے کہتے ہیں. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ ہی اس کی اولاد اس کے کام آئی. ایک تو کسب کا مطلب یہ ہے کہ جو مال سے اس نے بنایا تھا, جو اس نے کمایا تھا اور جو بنایا تھا وہ, اور ایک کسب کا مطلب یہ بھی کہا گیا کہ جو اس کی اولاد تھی وہ بھی اس کے کام نہیں آئی. تو نہ اس کا مال اس کے کام آیا نہ اس کی اولاد اس کے کام آئی. اور واقع یہی ہوا, یعنی جنگ بدر کے بعد یہ صدمے سے مارا گیا. یعنی جب اس نے سنا کہ بہت سارے مشرکوں کے سردار ہیں کہ جو وہاں پر قتل کر دیے گئے ہیں, اور پھر اس کو یہ پتہ چلا کہ بھئی کچھ عجیب سی مدد وہاں پر مسلمانوں کی ہوئی, اور بعض نے کہا کہ بھئی وہ تو فرشتے تھے, تو اس موقع پر ابو لہب جو ہے وہ بہت زیادہ صدمے میں چلا گیا تھا. یہاں تک کہ اس کے اوپر طاعون کی شکل کے دانے نکل آئے اور وہ مارا گیا. اس کے جسم سے بڑی بدبو آ رہی تھی, یہاں تک کہ اس کے جو فیملی ممبرز ہیں انہوں نے بھی اس کو ترک کر دیا تھا, اس کو چھوڑ دیا تھا. وہ اسی حالت میں مرا, اور پھر کچھ حبشی غلاموں کو بلایا گیا تاکہ اس کو ایک گڑھے کے اندر دھکیل دیا جائے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دور سے اتنے پتھر مارے گئے اس کے لاشے کے اوپر خود اس کے جاننے والوں کی طرف سے کہ اس کا لاشا اس کے اندر دب جائے اور کسی کو اذیت نہ ہو. تو پروردگار فرماتا ہے کہ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, نہ اس کا مال اس کے کام آیا نہ اس کی اولاد اس کے کام آئی. سیصلی نارن ذات لہب, ان قریب وہ داخل ہو جائے گا اس آگ میں کہ جو بھڑکتی ہوئی ہے. وہ خود ابو لہب ہے اور وہ آگ بھی لہب ہے, ذات لہبن. اس کو ابو لہب اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس کا چہرہ سرخ و سفید تھا, ایسا لگتا تھا کہ جیسے خون اس کے اندر اتر رہا ہے اور رس رہا ہے اور چھلک رہا ہے اس کی رنگت کی وجہ سے. تو اس کے لیے جو آگ ہے وہ بھی بھڑکتی ہوئی آگ ہے. سیصلی نارن ذات لہب, اچھا وہ اکیلا نہیں ہوگا, وامرأته اور اس کی بیوی بھی, جو کہ یقیناً ضرر پہنچانے کے حوالے سے بالکل ابو لہب ہی کی طرح سے تھی, ام جمیل. حمالۃ الحطب, اور جو کہ لکڑیوں کو اٹھانے والی ہے۔ اچھا، وہ لکڑیوں کو اٹھا کر کیا کرتی تھی؟ ایک تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کے پاس، پیغمبر اکرم کے راستے میں، وہ خاردار جھاڑیاں ان کو بچھا دیا کرتی تھی تاکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چلے تو وہ ان کے پیر زخمی ہو جائیں۔ اور ایک یہ عرب کا محاورہ بھی ہے، عربی زبان کا، حمالۃ الحطب، یعنی لگائی بجھائی کرنے والی، یعنی جھگڑا کروانے والی۔ تو یہ اس کا طریقہ کار تھا، اور پیغمبر اکرم کے حوالے سے جو اس کی دشمنی تھی وہ تو بڑی آشکار تھی۔ تو لوگوں کو بھڑکانا پیغمبر اکرم کے خلاف یہ ابو لہب کا بھی طریقہ کار تھا، اور اس کی بیوی کا طریقہ کار بھی تھا۔ تو حمالۃ الحطب، یہ لکڑیاں اٹھانے والی، فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کے گلے میں رسی ہے منج کی۔ اچھا، یہ منج کیا ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں کہا کہ کھجور کے پتوں کی رسی ہے۔ تو اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ ایکچولی اس حوالے سے یہ ملتا ہے کہ اس کے پاس ایک بہت قیمتی ہار تھا، جو عورتیں عام طور پر تو پہنتی ہیں، مگر وہ ہار اس کا جو تھا وہ بڑا قیمتی ہار تھا، جس کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ میں اس کو خرچ کروں گی فی عداوت محمدن، یعنی محمد کی عداوت میں اس کو میں خرچ کروں گی، اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کو، اس سے حاصل ہونے والے پیسوں کو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خلاف میں استعمال کروں گی۔ تو پروردگار عالم نے گویا یہ کہا کہ تمہارے گلے میں رسی تو ہوگی، ہار نہیں ہوگا، رسی ہوگی، اور وہ رسی بھی ایسی ہوگی جو ہار کی طرح سے تمہارے گلے کو جکڑ لے گی، اور وہ کھجور کے پتوں کی، پام فائبر کی بنی ہوئی ہوگی، جس کو منچ کہا جاتا ہے، تو اس کی بنی ہوئی ہوگی، اور یہ جہنم کے درخت کی وہ رسی ہوگی، اور وہی تمہارا گلے کا ہار ہوگا۔ فی جی دیہا حبل من مسد۔ اب ذرا سا اس کو ریکیپ کر لیجئے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا اللہ کے نام کا تو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ ہلاک ہو جائے، جیسا کہ وہ ہلاک ہو بھی گیا بعد میں۔ ماں اگنا انہ مال ہو و ماں کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا، نہ اس کی اولاد اس کے کام آئی۔ جو مال پر اسے بڑا غرور تھا، اور جو اسے اولاد کے اوپر بڑا غرور تھا، نہ مال اس کے کام آیا، نہ اس کی اولاد اس کے کام آئی، اور وہ تعاون کی شکل کے دانوں کے نکلنے کے نتیجے میں انتہائی کریہ، انتہائی مکروہ موت کا اسے سامنا کرنا پڑا، کوئی بھی اس کے قریب نہیں تھا۔ سیصلہ نارن ذات اللہب، ان قریب وہ داخل ہو جائے گا بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ جو میں نے عرض کیا کہ اس کے نام میں اور اس کی سزا کے اندر ایک مماثلت ہے۔ وہ امرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، اس کو ہم لیٹر نوٹ میں کہیں کہ اس کا ہنی مون پورا کرنے کے لیے پروردگار عالم نے جہنم میں اس کی بیوی کو بھی اس کے ساتھ ہی بھیجا۔ حمالۃ الحطب، جو کہ لکڑیاں اٹھانے والی تھی، یہ عرض کر چکا کہ راہ میں بچھاتی تھی خاردار جھاڑیاں تاکہ پیغمبر اکرم زخمی ہو، اور وہ جو محاورے کے اعتبار سے جو ایڈیومیٹک مطلب اس کا بنے گا کہ یہ لگائی بچھائی کرتی تھی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کے گلے میں رسی ہے کھجور کے پتوں کی، پام فائبر کی۔ وہ اپنے ہار کے اوپر بہت نازاں تھی، بہت تکبر کرتی تھی کہ میں اس کو بیچ کر اس سے حاصل ہونے والی رقم کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف استعمال کروں گی، تو اس کی سزا کے طور پر اس کے گلے میں ایک رسی ہوگی جو کہ جہنم کے درخت کے پتوں کی بنی ہوئی ہوگی، اور وہ اس کی سزا کے طور پر اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی۔ یہ پانچ آیتیں کہ جس پر الحمدللہ یہ سورہ لہب بھی اس کو کہتے ہیں، سورہ مسد بھی اس کو کہتے ہیں، یہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے، قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، آج ہمیں اختتامی تین سوروں پر گفتگو کرنی ہے۔ سورہ اخلاص، جس کا دوسرا نام سورہ توحید ہے، پھر اس کے بعد سورہ فلق، اور آخر میں سورہ ناس۔ تو سب سے پہلے سورہ اخلاص، جو قرآن مجید کا سورہ نمبر 112 ہے۔ سورہ توحید بھی اس کو کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں پروردگار عالم کی توحید کا بڑا جامع بیان موجود ہے۔ اس سورہ کی چار آیتیں ہیں، اور یہ مکی سورہ ہے، مختصر سورہ مگر بہت جامع سورہ۔ اس کی تلاوت کا اتنا ثواب بیان کیا گیا کہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی ایک مرتبہ اس سورے کی تلاوت کرے گا تو اسے 1/3 آف دا قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، ایک تہائی قرآن کی تلاوت کا ثواب اسے حاصل ہوگا۔ پھر اس کے بعد یوں بھی شوق دلایا گیا کہ اگر کوئی گھر میں داخل ہو کر سورہ قل ہو اللہ کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے رسم میں اضافہ ہوگا، اور اگر دو مرتبہ تلاوت کرتا ہے تو رسم میں اور زیادہ اضافہ ہوگا۔ تو اب آئیے ذرا سا ہم اس کے متن کی طرف نظر ڈالتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ قل ہو اللہ احد، یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آغاز قل سے ہو رہا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے سورہ کافرون کی بحث میں یہ گزارش میں کر چکا ہوں کہ مشہور تو یہ ہے کہ چار سورہ ایسے ہیں کہ جن کا آغاز قل سے ہوتا ہے، مگر اس میں آپ سورہ جن کو بھی شامل کر لیجئے تو پھر یہ پانچ سورہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ تینوں سورہ لائن سے آ رہے ہیں کہ جن کا آغاز قل سے ہوتا ہے، کہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ حبیب کہہ دیجئے۔ تو یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ہے احد۔ یہاں پر لفظ احد استعمال ہوا ہے، واحد لفظ استعمال نہیں ہوا ہے۔ واحد کا مطلب ہے ایک، اور احد کا مطلب ہے یکتا، یگانہ، اور ان دونوں کے درمیان فرق کو بھی ایلیبریٹ کیا گیا، اسٹیبلش کیا گیا کہ جب واحد کہا جاتا ہے تو اس کے مقابلے میں پھر اثنین کا تصور ذہن میں آتا ہے، دو کا تصور یا آدھے کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ تو بے شک پروردگار عالم نے واحد کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، مگر وہاں پر جہاں لفظ واحد بھی استعمال ہوا ہے تو اس مفہوم کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اگر دقت کی جائے تو وہاں پر بھی وہ واحد کا لفظ اس عہد کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور یا پھر یوں کہا جائے کہ جس طرح سے بعض علماء نے کہا کہ وہ جو 360 بتوں کی پوجا کر رہے تھے اس کے مقابلے میں ایک خدا کا تصور دیا گیا، اور پھر اس کو مزید کھول کر اس طرح سے بیان کیا گیا کہ وہ عہد ہے، یعنی اس کو واحد بھی اس انداز سے مت سمجھ لینا، بلکہ وہ عہد ہے، وہ یکتا ہے، وہ یگانہ ہے، وہ یونیک ہے۔ اچھا، اب اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا دقت کرنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو آپ بھی ہیں، مگر ایک ہونے کے باوجود آپ کے دو ہاتھ بھی ہیں، آپ کی دو آنکھیں بھی ہیں، آپ کی ناک بھی ہے، آپ کی زبان بھی ہے، 32 دانت بھی ہیں۔ آپ کا ہاتھ دو ہونے کے بعد اس میں سے ایک ہاتھ جو ہے وہ پانچ انگلیوں پر مشتمل ہے، اور پھر ہر انگلی جو ہے اس کے اندر ہڈیاں بھی ہیں، اس کے اوپر کھال بھی ہے، اس کے اوپر کتنے ہی سیلز ہیں، کروڑوں اور اربوں کے جو انسان کے وجود کو گھیرے ہوئے ہیں۔ تو انسان ایک ہونے کے باوجود اتنی چیزوں سے مل کر بنا ہے۔ اسی طرح کی اور بہت ساری مثالیں آپ لے سکتے ہیں۔ ایک میز آپ کے پاس ہے، اس میز کو اگر آپ کاٹ دیں تو وہ ایک کے بعد آدھا ہو جائے گا، یعنی وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ تو یہ گنجائش ہوتی ہے کہ جب ایک کا جائے تو اس کے اندر تجزیے کی، اس کو آدھے میں تقسیم کرنے کی گنجائش ہوتی ہے کہ مکان ہے اس بات کا کہ مختلف چیزوں سے مل کر بنا ہو اور اپنے وجود کے اندر ان کا بھی محتاج ہو، یعنی جو مرکب ہوگا، جو مل کر بنے گا، تو پھر اپنے وجود کے اندر وہ ہر اس چیز کا محتاج ہوگا کہ جس سے وہ مل کر بن رہا ہے۔ تو پروردگار عالم جو ہے مادی وجود نہیں ہے، پروردگار عالم اس سے بہت ماورا، مادی وجود کا تو وہ خالق ہے، وہ تو اس سے بہت بالاتر ہے۔ تو یہاں پروردگار عالم نے کہا قل اے حبیب کہہ دیجئے ہو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اور وہ ایک بھی یگانہ ہے، اس کے اندر تجزیہ اور تحلیل کی بھی کوئی گنجائش نہیں، وہ مادی وجود نہیں ہے۔ یہ خود لفظ ہوا جو یہاں پر موجود ہے، اس حوالے سے بھی علماء کرام نے بڑی عمدہ بحثیں کی ہیں کہ اصل جو وجود خدا ہے وہ تو انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے، کہ پروردگار عالم نے انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے کہ جب وہ اپنے بارے میں غور کرے گا تو اسے اندر سے یہ آواز آئے گی کہ کوئی میرا خالق ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے۔ اسی طرح سے جو دوسرے مقام پر پروردگار عالم نے فرمایا کہ افی اللہ شک کن فاطر السماوات والارض، کہ کیا اللہ کے بارے میں شک ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، اس کا پیدا کرنے والا ہے؟ تو یہ جو اللہ کے بارے میں جو بنیادی جو کانسیپٹ ہے وہ انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے۔ اب اس کو ہدایت کی ضرورت ہے کہ اس بات کی طرف متوجہ کیا جائے کہ جو تمہارا خدا کی طرف رجحان جان لو کہ وہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے، وہ ایک سے زائد نہیں ہے۔ تو یہ پہلی بات ہوئی کہ جو اس آیت کے اندر سمجھائی گئی، اور پھر اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں ارشاد ہوا کہ اللہ الصمد، وہی اللہ صمد بھی ہے، یعنی وہ ایسا ہے کہ تمام حاجت مند اس کی طرف رخ کرتے ہیں، وہ خود بے نیاز ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں ہے، وہ الحی القیوم ہے، وہ خود اپنے طور پر مستقل بذات ہے، اسے کسی کی احتیاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ سب کو سنبھالے ہوئے ہے، وہ سب کے لیے پروٹیکشن فراہم کرتا ہے، سب اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یعنی اگر وہ رجوع نہیں کر رہے تو اپنا نقصان کر رہے ہیں، ورنہ وہ اپنے وجود کے اندر اس کے محتاج ہیں۔ اگر پروردگار عالم یہ سانس کی ڈوری جو ہے اسے کاٹ دے تو انسان کہاں اس دنیا کے اندر باقی رہ سکتا ہے؟ تو یہ تمام تر چیزیں جتنی بھی ہمیں نظر آتی ہیں مخلوقات، یہ اپنے وجود کے اندر اور اپنے سروائیول کے اندر خدا کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ صمد ہے۔ پھر اس کے بعد سمجھایا گیا کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس کے کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا، یعنی یہ خاندان کی نفی کی گئی ہے۔ پروردگار عالم نے سمجھایا ہے کہ اس طرح سے بیٹا بیٹی ہونا یا باپ ہونا، ماں ہونا یا بیوی جورو ہونا، یہ ساری مخلوقات کی صفات ہیں، پروردگار عالم اس سے بالاتر ہے، خداوند متعال اس طرح کی کوئی خاندانی نسبت نہیں رکھتا، لم یلد ولم یولد۔ اس مظاہرے کے نفی کی گئی ہے ان تمام باطل عقائد کی جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا جاتا ہے، یا اسی طریقے سے فرشتوں کو مشرکین کا عقیدہ تھا کہ وہ خدا کی بیٹیاں کہہ دیا کرتے تھے۔ تو ان تمام تر باتوں کا انکار کیا گیا ہے اور سمجھایا گیا ہے کہ ان میں سے کسی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ولم یکن لہ کفواً احد، اور اس کا کوئی کفو، کوئی ہم پلہ، کوئی اس کی مانند نہیں ہے، کوئی اس کا مثل و مثیل و نظیر نہیں ہے، نہ ہی صفات میں کوئی اس کے مانند ہے، نہ افعال میں کوئی اس کے مانند ہے، نہ ذات میں کوئی اس کا شبیہ ہے، وہ ہر لحاظ سے بے مثل و بے نظیر ہے۔ تو یہاں پر یہ تمام تر چیزیں ان مختصر چار آیتوں کے اندر پروردگار عالم نے سمجھا دی کہ سمجھ لو کہ پروردگار عالم کون ہے۔ وہ تمہاری فطرت کے اندر جو عقیدہ رکھا گیا ہے، اس عقیدے کی تفصیل یہ ہے اور جتنی تمہارے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ ہے، وہ احد ہے، اللہ الصمد ہے، یعنی وہ بے نیاز ہے، تنہا یگانہ ہے، بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یہ باپ بیٹا ہونا یہ خدا کی صفات نہیں ہے، اور کوئی اس کا مثل و نظیر اور کوئی اس جیسا، کوئی اس کا ہم پلہ، اس کی مانند نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ ان چار آیتوں میں اس بات کو سمجھا دیا گیا۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہمیں سورہ فلق کی طرف جانا ہے۔ سورہ فلق قرآن مجید کا سورہ نمبر 113 ہے اور 5 آیتوں پر مشتمل یہ سورہ ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں کو ملا کر معوذتین بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ دونوں میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی پناہ طلب کرو، اللہ کی پناہ میں آنے کو طلب کرو۔ سورہ فلق کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ قل، کہہ دیجئے، اعوذ برب الفلق، میں پناہ لیتا ہوں صبح کے مالک کی طرف، رب فلق کی طرف میں پناہ لیتا ہوں۔ لفظ فلق کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں ہوگا لفظ فجر کو ہم نے ایک مرتبہ ایکسپلین کیا تھا، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ رات کی جو سیاہ چادر ہے اس میں ایک شگاف آ جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر آسمان سے سفیدہ ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اسے فجر کہا جاتا ہے۔ فلق کا بھی یہی مطلب ہے، جو چیر کر رکھ دے، شگاف ڈال دے، ایک دوسرے سے جدا کر دے، جس کی وجہ سے طلوع صبح کو بھی فلق کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور مطلب بھی اس کا نکلتا ہے، اور وہ پروردگار عالم نے سورہ انعام کے اندر استعمال بھی کیا ہے، آیت نمبر 95 اور آیت نمبر 96 کے اندر ارشاد ہوتا ہے، ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ ہے یقیناً وہ کہ جو فالق الحب ہے، وہاں پر بھی فلق کے مادے سے ہے کہ فالق الحب ہے، یعنی دانے کو چیر دینے والا ہے، دانے کو شگافتہ کر دینے والا ہے، کہ جس کے نتیجے میں پھر وہ درخت آہستہ آہستہ اگنا شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح سے وہ گٹھلیوں کا چیر دینے والا ہے۔ اور پھر آگے آیت نمبر 96 کے اندر یہی بات اصباح کے ساتھ آئی ہے، فالق الاصباح، کہ یعنی وہ صبح کا ظاہر کرنے والا ہے، رات کے پردے کو چاک کر دینے والا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اے حبیب، پناہ طلب کیجئے، اعوذ برب الفلق، اس کی پناہ طلب کیجئے جو فلق کا رب ہے، یعنی جس نے اس کام کو انجام دیا ہے کہ رات کے سیاہ چادر کو وہ تار تار کر دیتا ہے اور صبح کی روشنی کو ظاہر کر دیتا ہے، یا اسی طریقے سے جو گٹھلیوں کو چیر دیتا ہے، جو دانے کو شگافتہ کر دیتا ہے اور اسے درخت کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اور پھر اس کو اور اگر آپ براڈلی لے لیں تو پھر تمام موجودات جتنی بھی ہیں ان سب کو عدم کے پردے کو چاک کر کے وجود دینے والی ذات وہی پروردگار عالم کی ہے، اس کی پناہ طلب کیجئے۔ اچھا، یہ تو اس کی پناہ ہے کہ جو طلب کرنی ہے بے شک، مگر کس کے مقابلے میں وہ پناہ طلب کرنی ہے؟ من شر ما خلق، جو خدا نے پیدا کیا ہے ان کے شر کے مقابلے میں خدا کی پناہ طلب کیجئے۔ یعنی جو خدا نے پیدا کیا ہے اگر اس میں سے کوئی نقصان پہنچانا چاہے، کوئی شر کرنا چاہے، تو پھر اس کے مقابلے میں آپ کا پروٹیکشن کیا ہے، آپ کے لیے سہارا کیا ہے؟ آپ کے لیے سہارا یہ ہے کہ آپ پروردگار عالم کی پناہ میں آ جائیں۔ اچھا، آپ دیکھیے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا انسان مقابلہ کر سکتا ہے خدا ہی کی دی ہوئی طاقت کے مقابلے میں۔ کوئی آپ پر آ کر حملہ آور ہو جائے تو آپ ظاہر ہے کہ ہاتھ سے اس کو روک سکتے ہیں، لیکن ایک وہ موقع آ جاتا ہے کہ جہاں پر انسان کے لیے اس بات کا امکان ہی نہیں ہوتا، کوئی مخفی سازش ہو رہی ہے، تو اس موقع پر تو انسان کے پاس اس کے سوا کوئی دوسرا چارہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ سارے اپنے امور کو خدا کے سپرد کر دے۔ یعنی جہاں جہاں اس کے لیے امکان ہوتا ہے کہ وہ مقابلہ کر سکتا ہے، تو وہ مقابلہ کرتا ہے اپنے ہاتھوں سے، اپنے پیروں سے، ایمنیشن کے ذریعے سے، مختلف ٹولز کو استعمال کرتا ہے. وہاں پر بھی اس کا نظریہ، اس کا عقیدہ یہی ہوتا ہے جو موحد ہوتا ہے، کہ یہ ساری چیزیں ٹولز ہیں اور اصل طاقت تو پروردگار عالم کی ہے. تو وہاں پر بھی وہ خدا کی پناہ تو طلب کرتا ہے، مگر ساتھ ساتھ اس کو ایفرٹس بھی کرنی ہوتی ہیں. مگر ایک وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر چھپ کر کوئی سازش ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس موقع پر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، یا اچانک کوئی حملہ آور ہو گیا تو اس موقع پر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنا دفاع کر سکے. اب اگر مثال کے طور پر رات کو فرض کیجئے کوئی چور آ گیا ہے، ڈاکو آ گئے، تو ایک انسان اپنے امکان بھر تو الارم لگا سکتا ہے، کوئی دوسری جو ڈیوائسز ہیں کہ جس کے ذریعے سے شور مچ جائے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن فرض کیجئے کہ ان تمام تر چیزوں کو ڈیفنکٹ کر دیا گیا اور وہ کسی طریقے سے اندر داخل ہو گیا، تو اب ظاہر ہے کہ انسان اس موقع پر کیا کر سکتا ہے. اسی طریقے سے فرض کیجئے کہ کوئی ڈنک مارنے والا کوئی جانور ہے، بچھو ہے، سانپ ہے، وہ اگر رات کی تاریکی میں نکل آئے تو انسان اس کے مقابلے میں کیا کر سکتا ہے. اگر اینٹیسپیٹ کر رہا ہے تو ظاہر لاٹھی واٹھی کچھ وہ اپنے ساتھ رکھے گا، لیکن اگر کوئی ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ جہاں پر وہ کچھ نہیں کر سکتا، تو پھر اس کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ پروردگار عالم سے لا لگائے اس موقع پر، اور اس سے پہلے بھی لا لگائے، یعنی اس موقع پر بھی اور اس سے پہلے بھی مسلسل اسے اپنا گویا ورد زبان بنا لے. تو یہاں پہلی بات جو کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی وہ خدا سے بالاتر تو نہیں ہو سکتا، تو پروردگار عالم اس کی پناہ میں آ جائے. اور اس نے مثالیں انسان کے سامنے رکھ دی ہیں، خود اس کا وجود جو عدم کا پردہ چاک کر کے اس کو دیا گیا، دوسری مخلوقات کو بھی پیدا کرنے والا تو وہی ہے، رات کی تاریکی کو بھی ختم کر کے صبح کی روشنی کو نمودار کرنے والا تو وہی ہے. تو وہ تمام تر مخلوقات کے شر کے مقابلے میں انسان کے لیے کافی ہو سکتا ہے. خاص طور پر یہاں پر تین کے شر کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اس کے شر کے مقابلے میں کہ جو رات کے اندھیرے میں حملہ آور ہوتا ہے جب رات چھا جاتی ہے. یعنی جب رات چھا جاتی ہے تو ابھی جو بہت ساری مثالیں میں نے آپ کو دی، ان میں سے بہت ساری کاروائیاں رات کو ہی ہوتی ہیں. مثلا چور ہے وہ رات کو ہی عام طور پر حملہ آور ہوتا ہے، ڈاکو ہے وہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے رات کا انتخاب کرتا ہے، اسی طریقے سے جو ڈنک مارنے والے بہت سارے جانور ہیں، بچھو وغیرہ، وہ بھی زیادہ تر رات کو ظاہر ہوتے ہیں. تو ان کے مقابلے میں خدا کی پناہ میں آتا ہوں، رب فلک کی پناہ میں آتا ہوں. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور میں ان کے مقابلے میں بھی اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، رب فلک کی پناہ میں آتا ہوں، کہ جو گرہوں کے اوپر دم کرتی ہیں. اچھا، اب یہاں پر عقد یعنی گرہیں، اور نفاسات پھونک مارنے والیاں، اس کے ذریعے سے مراد لیا گیا، بہت سے مفسرین نے اس کو مراد لیا ہے کہ وہ جو عورتیں ہیں عام طور پر جو جادو کی طرف اور ٹونوں کی طرف اور اس طرح کی چیزوں کی طرف چلی جاتی ہیں، جو نہیں جانا چاہیے شرعاً، تو یہ تمام تر چیزیں حرام ہیں کہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے اس طرح کی کوئی حرکت کی جائے. لیکن یہ کہ یہ جو اگر کر رہی ہیں، تو اگر یا کوئی کر رہا ہے یا کر رہی ہیں، تو پھر اس کے مقابلے میں انسان کا ہتھیار کیا ہے؟ تو اسی کے لیے کہا گیا کہ یہ سورے، دونوں سورے جو ہیں معوذتین ہیں، کہ جن کے ذریعے سے پروردگار عالم کی پناہ حاصل کی جاتی ہے. تو انسان اسے اپنا ورد زبان بنائے. اب وہ اگر تنہائی کے اندر کہیں کوئی یہ سازش ہو رہی ہے، وہ ہم سے چھپا ہوا ہے یا ہم سے چھپی ہوئی ہے، لیکن بہرحال خدا سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، تو پروردگار عالم کی پناہ میں انسان آئے اور پروردگار عالم سے پناہ طلب کرے. لیکن بعض مفسرین نے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جادو کی اپنی جو بھی محدود حقیقت ہو وہ اپنی جگہ پر، لیکن بہرحال یہاں پر اس آیت کے اندر جو الفاظ ہیں اس سے استدلال کرنا کہ یہ اسی کام کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے، شاید اس کو محدود کرنا ہے. بلکہ اس میں ان تمام عورتوں کو شامل کیا جائے گا کہ جو اپنے غلط کاموں کے ذریعے سے نفوذ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. مثلا ہم جانتے ہیں کہ اس طول تاریخ کے اندر اور آج کی دنیا کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کو استعمال کیا جاتا ہے جاسوسی کے کاموں کے لیے، اور اس کے ذریعے سے بہت سارے راز حاصل کیے جاتے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے مردوں کو ٹریپ کریں، اور اس کے بعد پھر ان سے ان رازوں کو حاصل کر دیں کہ جو دشمنوں تک اگر پہنچ جائے تو ان کے لیے نقصان دہ. تو یہ سارے کام بھی عورتوں سے لیے جاتے ہیں. اسی طریقے سے بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جو ان کی وسوسہ انگیزی کی وجہ سے ہوتے ہیں، شوہروں کے کانوں کو بھر کر انہیں ان کے عزم سے پیچھے ہٹانا، اگر وہ کوئی اچھا کام کرنے جا بھی رہے ہیں تو ان کو اس اچھے کام سے پیچھے کرنا اور ان کے عزم کے اندر کسی طریقے سے دراڑ ڈال دینا، یہ کام وہ کرتی ہیں. تو یہ تمام تر چیزیں انسانوں میں سے، مرد بھی کرتے ہیں، خواتین بھی کرتی ہیں، مگر یہ تمام تر چیزیں خواتین میں کچھ زیادہ معاملہ ہوتا ہے. تو اس کو بھی یہاں پر کہا جا رہا ہے، لگائی بجھائی اور اس کے ذریعے سے محبت کے مراکز کو کمزور کر دینا، یہ تمام تر چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو ان سب کو اس کے اندر شامل مانا گیا ہے. اور خاص طور پر پھر تیسری چیز جو یہاں پر بیان کی گئی، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے کہ جب کہ وہ حسد کرے. ایک یہ ہے کہ اس کے دل میں حسد آ گیا، یہ بھی خوب سے باطن تو ہے، یعنی کچھ نہ کچھ نفس کے اندر طہارت اتنی نہیں تھی، کیوں حسد آیا؟ لیکن حسد آ گیا تو اب اس حسد کے آنے کے بعد ایک تو وہ شخص ہے جو خوف خدا رکھنے والا ہے، تو وہ تو یہ کرے گا کہ وہ پروردگار عالم سے دعا مانگے گا کہ مالک میرے نفس کو طہارت عطا کر اور کچھ ایسا کر کے میرے دل سے فلاں کے لیے حسد نکل جائے۔ یہ یاد رکھیے کہ حسد کا مطلب یہ ہے کہ انسان دوسرے شخص کی نعمت کے زوال کی آرزو کرے، یعنی اس کا متمع نظر یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے سے وہ نعمت چھن جائے۔ ایک یہ کہ انسان خدا سے دعا مانگے کہ اے پروردگار تو نے اس کو عطا کیا مجھے بھی عطا کر، یہ تو بہت اچھا ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ لیکن ایک وہ منزل ہے کہ جہاں پر انسان اس لیول پر آ جاتا ہے کہ مجھے ملے یا نہ ملے اس سے چھن جائے، یہ وہ چیز ہے کہ جس کو بہت بڑی ایک اخلاقی اور روحانی بیماری سے اور گناہ کبیرہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد خدا نہ کرے اگر اس کے نتیجے میں انسان عملی طور پر سامنے والے کو نقصان بھی پہنچانے لگے، ایک معاملہ اس کے دل کا ہے اور ایک یہ کہ اس کو نقصان بھی پہنچانے لگے، تو معاملہ اور گڑبڑ اور خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ موقع ہے کہ جہاں پر اس سے اس کے مقابلے میں پناہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا یہ بہت بڑی بیماری ہے، یعنی چند جو بہت بڑے اخلاقی گناہان کبیرہ جن کو مانا گیا ہے ان کے اندر حسد بھی شامل ہے، تکبر بھی اس میں شامل ہے، اس کے اندر لالچ بھی شامل ہے اور اس کے اندر حسد بھی شامل ہے، جس کو یہاں پر پروردگار عالم نے آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ معاملہ ہوگا کہ یہاں پر رکھا گیا۔ البتہ ذمہ داری یہی ہے کہ دوسروں کے بارے میں انسان حسن ظن رکھے، کیوں خواہ مخواہ کسی کے بارے میں سمجھے کہ وہ مجھ سے حسد کرتا ہے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ بہرحال کچھ نہ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں میں حسد ہوتا ہے اور وہ اس کی بنیاد پر نگیٹولی نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ تو ان سب کے مقابلے میں ہماری پناہ گاہ کون ہے؟ پروردگار خداوند متعال ہے کہ جو ہماری پناہ گاہ ہے، کہ جو رات کے پردے کو چاک کر کر صبح کی روشنی کو ظاہر کر دیتا ہے، وہی ان تمام تر خرابیوں کی ظلمتوں کو چاک کر کے واپس سے نورانیت کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو آپ نوٹ کر لیجئے واپس سے کہ یہاں پر کیا کہا گیا، کہ کہہ دیجئے بسم اللہ کے بعد کہ کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں، فلک کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ کس کس کے مقابلے میں؟ تمام مخلوقات، جو ان کے نیگیٹو ٹیکٹس ہیں، جو ان کی طرف سے نقصان پہنچانے والا معاملہ ہے، ان سب کے مقابلے میں۔ پھر اس کے بعد جو اس کو ایلیبوریٹ کیا گیا، تو نمبر ون غاسقین اذا وقب، اس کی شر سے کہ جو رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے، وہ چاہے جانور ہو، حیوان ہو، انسان ہو، کوئی بھی ہو، چور ڈاکو وغیرہ۔ نائٹ کلبز ہیں تو ان کا بھی جو شر ہے وہ رات ہی کو ظاہر ہوتا ہے، نام ہی اس کے اندر نائٹ کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اسی طریقے سے وہ من شر النفاثات فی العقد، وہ جو پھونکنے والیاں ہیں یعنی کانوں کے اندر وسوسے ڈالنے والیاں، چاہے وہ جادو کے ذریعے سے یا ویسے ہی متاثر کر کے پینیٹریٹ کرنے والی۔ اور پھر اس کے بعد وہ من شر حاسدن اذا حسد، حسد کرنے والا جب حسد کرے تو اس کے شر کے مقابلے میں بھی میں پروردگار کے اور رب فلک کی پناہ میں آتا ہوں۔ آخری ایک بات یہ ضرور عرض کروں گا، سورہ فلک کے ذیل میں بعض علماء نے یہ کہا کہ اگر کوئی حسد اپنے دل میں محسوس کرتا ہے اور اس کا علاج کروانا چاہتا ہے، تو اس کا ایک علاج یہ ہے کہ جس سے وہ حسد محسوس کرے زیادہ سے زیادہ اس کے لیے دعا کرے۔ یعنی ایک تو وہ حاسد ہے کہ جو اپنا علاج نہیں کروانا چاہتا، اسی حسد کی آگ میں جلنا چاہتا ہے، لیکن اگر وہ اپنا علاج کرنا چاہتا ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جس سے وہ حسد محسوس کرتا ہے زیادہ سے زیادہ اس کے لیے دعا مانگے، نماز شب میں اس کے لیے دعا مانگے، ویسے ہی پروردگار عالم سے اس کی اور ترقی کے لیے دعا مانگے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے دل سے حسد اس کا نکل جائے گا اور وہ خود بھی سکون کی حالت میں آ جائے گا۔ پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام کا ایک فرمان بھی ہے کہ ان الحسد لیاکل الایمان کما تاکل النار الحطب، حسد ایمان کو ویسے کھا جاتا ہے کہ جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اب ہم سورہ ناس کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ ناس ترتیب تلاوت کے اعتبار سے سورہ نمبر 114، قرآن مجید کا آخری سورہ۔ سورہ ناس کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ہر آیت کے اختتام پر آپ کو الناس کا لفظ نظر آئے گا۔ مکی سورہ ہے اور 6 آیتوں پر مشتمل سورہ ہے۔ سورہ فلک ہی کے ساتھ بعض علماء کے نزدیک بلکہ بہت سے علماء کے نزدیک ساتھ ہی نازل ہوا تھا، اور دونوں کو ملا کر معوذتین کہا جاتا ہے، کہ جن میں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ پروردگار عالم کی پناہ میں کس طرح سے آیا جاتا ہے۔ سورہ فلک کے اندر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم کا تذکرہ ایک مرتبہ آیا رب الفلق، اور پھر اس کے بعد ان کا ذکر آیا کہ جن کے مقابلے میں خداوند متعال کی پروردگار کی پناہ درکار ہے۔ یہاں پر پروردگار عالم کا تذکرہ تواتر کے ساتھ 3 مرتبہ آیا، اور پھر اس کے بعد ان کا ذکر آیا کہ جن کے مقابلے میں خدا کی پناہ چاہیے۔ تو ملتا جلتا مضمون لیکن انفرادیت کے ساتھ۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ قل، کہہ دیجئے، اعوذ برب الناس، میں پناہ لیتا ہوں تمام انسانوں کے پروردگار سے، ملک الناس جو تمام آدمیوں پر سلطنت کا مالک ہے، تمام انسانوں کا مالک بھی وہی ہے، الہ الناس اور جو تمام انسانوں کا معبود بھی ہے، کس کے مقابلے میں؟ من شر الوسواس الخناس، وسواس خناس کے شر سے پناہ چاہتا ہوں، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہی کہ جو وسوسے ڈالتا ہے انسانوں کے سینوں میں، من الجنت والناس، جو جنات میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے۔ تو اب ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ پروردگار عالم جس کے ہم پناہ میں آ رہے ہیں، اس کے اوصاف یہ ہے کہ وہ تربیت کرنے والا ہے، وہ مالک ہے اور معبود ہے۔ تو اب جو یہ پناہ طلب کر رہا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ خود کو اس کی تربیت میں دے، اسی طرح سے جب وہ اس کو مالک مان رہا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے فرمان کے آگے سر چکا دے، جو ڈوز اینڈ ڈونٹس خدا کی طرف سے ہیں ان کے اوپر وہ عمل کرے، اور جب وہ الہ الناس ہے تو عبادت اسی کی ہوگی، غیر اللہ کی عبادت سے وہ دور رہے۔ اب اس کے بعد ان جملوں کے مطلب اور معنی پیدا ہوتے ہیں، ورنہ صرف زبانی کہہ دینا کافی نہیں ہوگا، لقلقائے زبانی کافی نہیں ہوگا، عملی طور پر یہ ساری چیزیں کرنی ہوگی کہ وہ واقعا رب الناس مانتا ہے، ملک الناس مانتا ہے، الہ الناس مانتا ہے۔ اور اب وہ کوشش ہے کہ جب وہ یہ اپنی کوششیں کر رہا ہے تو ایسا نہ ہو کہ وسواس خناس کے شر کی وجہ سے وہ اپنے راستے سے ڈی ٹریک ہو جائے۔ یہ یہاں پر بتا دیا گیا کہ وسواس خناس کرتا کیا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ یہ انسانوں کے سینوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، اسی نسبت سے اس کو وسواس کہا گیا، اسی نسبت سے اس کو خناس بھی کہا گیا۔ خناس شیطان کے ناموں میں سے ایک نام ہے، وسواس تو وہ ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر کہا جا رہا ہے، اگرچہ مصدری مطلب ہے لیکن یہ فائل کے عنوان سے، کہ یہ وسواس ڈالنے والا، یہ خناس، یہ خناس کا مطلب کیا ہے؟ جو جمع ہوتا ہے اور پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، یعنی ایک تو وہ اپنی پوری ایفرٹ کرتا ہے، وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ دلوں کے اندر کسی طریقے سے پینیٹریٹ کرے، نفوذ کرے۔ اچھا یہ مشاہدہ بھی ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر اچھے خیالات کو بھی محسوس کرتا ہے، لگتا ہے کہ جیسے کہیں سے بلب روشن ہو گیا تو کچھ اچھا خیال، ایک اچھا آئیڈیا اس کے دل میں آتا ہے، یہ پروردگار عالم کی طرف سے الہام ہوتا ہے، یہ پروردگار عالم کی طرف سے ملائکہ اس بات پر مامور ہے کہ انسان کے دل میں اس طرح کے اچھے خیالات کو القا کریں، جس سے ان کو آسانی ہو صراط مستقیم پر آگے بڑھنے کے لیے اور توفیقات میں ان کے اضافہ ہو۔ اور بالکل برعکس ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ جو شیطان ہے، اس کی طرف سے انسان کے سینے کے اندر اور انسان کے دل کے اندر نگیٹو خیالات، برے خیالات، غلیظ خیالات، ناپاک خیالات، وہ آتے رہتے ہیں۔ یہ بھی مشاہدے کی بات ہے کہ انسان اس طرح سے محسوس کرتا ہے کہ ایک برا خیال ہے، وہ کہیں سے اس کے دل میں داخل ہو گیا، یہ شیطان کی طرف سے القا ہے۔ وہ جو کرنے والا ہے اس کو یہاں پر کہا گیا کہ یہ وسوسہ ڈالنے والا خناس ہے، کہ جو جمع ہوتے ہیں اور پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ پیچھے کب ہٹ جاتے ہیں؟ کہ جب انسان ذکر خدا میں مشغول ہو جائے، مثلا یہی سورہ ہے، ان کی اگر وہ تلاوت کرے، یا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس طرح کا کوئی ذکر کرے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان پیچھے کی طرف ہٹ جاتا ہے اور وہ اپنی اس کوشش کے اندر کامیاب نہیں ہوتا۔ لیکن کیا یہ پھر واپس کوشش نہیں کرے گا؟ یہ اپنے موقع پر پھر ٹرائی کرے گا پینیٹریٹ کرنے کی۔ اسی لیے انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس حوالے سے کوشش رہے۔ وہ پناہ میں پروردگار کے کیوں آنا چاہ رہا ہے؟ وہ اسی لیے آنا چاہ رہا ہے کہ جو خدا کی طرف سے الہام ہے وہ تیزی کے ساتھ ہو، فرشتوں کی جو مدد ہے وہ اسے تیزی کے ساتھ حاصل ہوتی رہے۔ اب اس میں بعض آیتیں ہیں اور بعض احادیث ہیں کہ جن کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ سورہ فصلت قرآن مجید کا مشہور سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 30، اس میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ان الذین قالوا، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کہا، یعنی جنہوں نے اس بات کو قبول کیا، مانا کہ ربنا اللہ، کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس کے بعد وہ ڈٹ گئے، اسی پر استقامت کا مظاہرہ بھی کیا، تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، ان لا تخافوا ولا تحزنوا، وہ پیغام یہ دیتے ہیں کہ خوفزدہ مت ہو اور غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ابشروا بالجنہ، اور تمہیں جنت کی بشارت ہو، التی کنتم توعدون، کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں، تمہارے ساتھ ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ دنیا کی زندگی کا بھی تذکرہ یہاں پر کیا گیا۔ تو یہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک اہتمام کہ خدا پھر فرشتوں کو ایسے بندوں کے اوپر نازل کرتا ہے۔ اور ایک حدیث رسول بھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس میں حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں من مؤمنن، کوئی مومن ایسا نہیں ہے، الا ولقلب ہی فی صدر ہی اذنان، کہ جس کے دل میں دو کان نہ ہوں، اذن ینفث فیہا الملک، ایک کان وہ ہے کہ جس میں ملک، جو فرشتہ ہے، وہ پھونک مارتا ہے، واذن ینفث فیہا الوسواس الخناس، اور ایک اور کان وہ ہے کہ جس میں وسواس خناس یہ جو شیطان ہے وہ پھونک مارتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ اپنے اپنے طور پر اچھے یا برے خیالات رسپیکٹیولی داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فَيُؤَيِّدُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ بِالْمَلَكِ, تو اللہ مومن کی مدد کرتا ہے فرشتے کے ذریعے سے. فَهُوَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ, اور یہ اللہ کے اس قول کا مطلب ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ, کہ اللہ اپنی طرف کی ایک اسپرٹ, اپنی طرف کی ایک روح اس کے ذریعے سے اس کی مدد کرتا ہے, تائید کرتا ہے. یہ سورہ مجادلہ کی آیت ہے, آیت نمبر 22, جس کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, مگر یہاں پر اس موضوع اور مضمون کی مناسبت سے بہت مناسب ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ جب شیطان کی طرف سے اس طرح کے حملے ہوتے ہیں تو پروردگار عالم کی طرف سے بھی ایک انتظام ہے جو مومنین کے معاملے میں ظاہر کہ زیادہ شدت کے ساتھ ہے, اور عام افراد بھی جو پوٹینشیل رکھتے ہیں اور پاکیزگی کی طرف آنے چاہتے ہیں پروردگار عالم ان کی مدد کرتا ہے, کمک کرتا ہے. بہرحال وہ رب الناس, ملک الناس, الہ الناس ہے, تو وہ شیطان کے مقابلے میں مدد کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب یوسوسو فی صدور الناس کی منزل آتی ہے تو یہ بھی کہا گیا من الجنت والناس, کہ جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی. تو یہ جنات کا معاملہ تو واضح ہو گیا کہ ابلیس اور ابلیس صفت جتنے بھی جنات ہیں وہ سارے کے سارے یہ کام کرتے ہوں گے, اور والناس میں تمام انسان. ان انسانوں کے اندر انسان کو بہرحال محتاط رہنا ہے کہ وہ کسی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو جائے. اس کے ہم جلیس کون ہیں, اس کے دوست کون ہیں, نامناسب دوست اگر ہیں, منحرف ہم نشین ہیں, اور گمراہ اور ظالم لیڈر اس کے اوپر مسلط ہیں اور وہ ان کی باتوں کو ہی سنتا رہتا ہے اور انہی کی باتوں کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے, اسی طرح سے فاسد مقررین ہیں اور گمراہ کرنے والی کتابیں ہیں اور اسی طرح کی ویب سائٹس ہیں کہ جو بڑی نگیٹو چیزیں انسان کے دل میں داخل کر دیتی ہیں, تو پھر سیدھی سی بات ہے کہ یہ اپنا کام کریں گے, اور ان کے مقابلے میں انسان کو محتاط بھی ہونا ہے اور پروردگار عالم کی پناہ میں بھی آنا ہے. تو یہ 6 آیتیں کہ جن کے اوپر الحمدللہ سورہ ناس بھی مکمل ہوا, 30 پارہ بھی مکمل ہوا, وللہ الحمد کے مکمل قرآن مجید کچھ نہ کچھ بیان کرنے کی کوشش کی گئی. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس موقع پر یقیناً ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سب سے پہلے شکر ادا کریں پروردگار کا کہ اس نے یہ توفیق دی, اس نے یہ موقع دیا, اس نے یہ ہمت دی کہ اس کام کو کرنے کا سوچا جا سکے, آغاز کیا جا سکے, اور پھر اسے الحمدللہ یہاں تک پہنچایا جا سکے. یہ پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے, پروردگار عالم کے حبیب کی عنایتیں ہیں, ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی عنایتیں ہیں, اور اسی طریقے سے ان علماء کرام کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ جن کی کتابوں سے ہم نے استفادہ کیا, خاص طور پر حضرت علامہ سید علی نقی نقن صاحب علی اللہ مقامہ, جن کی فصل الخطاب ہمیشہ میرے پیش نظر رہی, اور اس کے علاوہ حضرت آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی تفسیر نمونہ, ان کے علاوہ بھی دیگر کتب سے استفادہ کیا گیا اور وہ یقیناً ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ان تمام سامعین کا کہ جنہوں نے فیس بک کے اوپر اور دیگر واٹس ایپ گروپس وغیرہ کے اوپر ان بیانات کو مسلسل سماعت فرمایا. امید کرتا ہوں کہ ان کے لیے انشاءاللہ یہ تمام تر چیزیں مفید اور مؤثر ثابت ہوں گی. یہاں پر میں خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے چھوٹے بھائی جناب عابد علی داودانی صاحب کا کہ جن کی تحریک پر یہ پورا سلسلہ شروع کیا گیا تھا. اس کے پہلے محرک وہی تھے, یہ انہیں کا آئیڈیا تھا اور انہیں کے کہنے پر یہ سلسلہ شروع کیا گیا تھا, اور اس کے بعد ہمیشہ روزانہ کی بنیاد پر یا چند دنوں کی تاخیر کے ساتھ جب بھی اسے فارورڈ کیا گیا تو انہوں نے اسے فیس بک کے اوپر دیگر گروپس کے اوپر اپلوڈ کرنے کے لیے مہیا کیا. تو یقیناً وہ میرے شکریہ کے مستحق بھی ہیں, اور میں ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے ہمیشہ دعاگو رہتا ہوں, آئندہ بھی رہوں گا. آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ, اور آخر میں اختتامی وہی دعا ہے کہ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے, سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.